بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، ہماری بات چل رہی تھی توحید اسماء و صفات کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اونچی اونچی صفات ہیں، جن کو صفات علا کہا جاتا ہے اور اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، یہ اسماء اور صفات کا جاننا، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں سے بات کہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کا ایک حصہ ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے یہ جاننا اور پہچاننا. اس کی اہمیت دو لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی توحید اسماء و صفات کی. پہلی اس کی اہمیت یہ ہے کہ جتنا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ آتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جاننا اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اور اس کا خوف، اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے بڑی اہم چیز ہے. تو اس توحید کی، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو جاننے کی اہمیت اس لحاظ سے واضح ہوتی ہے کہ پہلا اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں بندہ جانتا ہے، اتنا ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء. یہ علماء سے مراد، میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ان علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں کوئی جا کر کے پڑھا، وہاں سے فارغ ہو گیا تو وہ عالم ہو گیا. نہیں، علماء سے مراد ہر وہ شخص ہے، عالم کی جمع یہ، عالم ہر وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں صحیح علم رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی عقائد کے تعلق سے چیزیں نازل فرمائی ہیں اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، جو احکام نازل فرمائے ہیں اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. تو یہ عالم ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان زیادہ جانتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ بعض صحابہ آ کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھے کہ آپ کا عمل کیا ہے، کیا کیا آپ عمل کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کچھ عمل بتائے کہ آپ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ اتنے روزے رکھتے ہیں، اور بھی گھر میں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے گھر کے کاموں میں آپ مشغول رہتے ہیں، یہ ساری باتیں بتائیں. تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کانہم تقالوہا، ایسا لگا کہ ان لوگوں نے اسے بہت کم سمجھا کہ اتنا ہی، بس اتنا ہی عمل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو آپ کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ عمل کرنا چاہیے. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ ہمیں عبادت زیادہ کرنی ہے آپ کے مقابلے میں. جب آپ کو یہ علم ہوا تو آپ غصے میں، بار بار سن چکے آپ، لیکن آخری بات جو بتانی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ علم ہوا کہ ایسا ایسا آ کر کے انہوں نے کہا ہے، تو آپ نے صحابہ کے درمیان تقریر کی، ایک خطبہ دیا جو بہت مختصر ہوا کرتا تھا، اور آپ نے کہا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں انا اعلمكم بالله واتقاكم له.
یہی الفاظ آپ نے استعمال کیے, یہی اس کا صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کے حدیث میں یہ الفاظ
انا اعلمکم باللہ, یہ لفظ آپ نے استعمال کیا کہ میں تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. عالم کا لفظ استعمال کیا, سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کیا ہوتا ہے, اس کے ناموں اور اس کی جو بھی صفات ہیں ان سب کا علم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تم میں سب سے زیادہ یہ ہے. اور پھر کہا واتقاکم اللہ, چونکہ میرے پاس یہ علم زیادہ ہے اس لیے میرے پاس تقویٰ بھی, میں تم میں سب سے زیادہ متقی بھی ہوں اور سب سے زیادہ تقویٰ میرے دل میں ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اتنا ہی زیادہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کا دوسرا فائدہ, پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ جو اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جتنا زیادہ اسے علم ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ یہ اونچی اونچی صفات کیا کیا ہیں, یہ اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے کیا کیا ہیں, جتنا یہ علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت زیادہ ہو یہی اس کے ایمان کا اونچا درجہ ہوتا ہے. اور کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پہلے نمبر پر آتی ہے, اور یہ محبت پیدا ہوتی ہے کس کے ذریعے سے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں اور اللہ تعالیٰ کے ان صفات کے بارے میں آدمی جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اس کے تعلق سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہونا, یہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی خوبی ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. اور یہ فائدہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات کو یاد کرنے سے, اس کو ذہن میں بیٹھانے سے اس کی یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں علم رکھنے سے پیدا ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جاننے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیزیں پسند ہیں, اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور ایک انسان سے مطلوب یہ ہے, ایک مومن سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ کرے, وہ عمل کرے. آپ بار بار اس طرح کی حدیثیں سن چکے ہیں, اور علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کی یہ تعریف بھی سن چکے ہیں کہ العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من العمل الظاہرۃ من العمل والاقوال الظاہرۃ والباطنۃ. کہ کیا ہے عبادت, کیا ہے ہر وہ قول جو بعض زبان سے نکلتی ہے, ہر وہ عمل چاہے وہ دل کا ہو چاہے اعضاء اور جوارے کا, یہ ہاتھ اور پیر سے ہونے والا عمل ہو, یہ عمل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے, اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, تو یہی عمل عبادت کہلاتا ہے. اسی عمل کو عبادت کہتے ہیں, یہ کہا انہوں نے. تو یہ چیز یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جاننا, اس کے ناموں کا جاننا, اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسے یہ بات حدیث میں آتی ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. اب اس نام کو جاننے سے ہمیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ وتر کو پسند کرتا ہے, تو اب ہم کوئی کام کریں گے تو اس میں وتر کا خیال کریں, یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ عمل محبوب ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے, ہمیں معلوم ہوا یہ, تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. آپ حدیثوں میں یہ پڑھتے رہتے ہیں, قرآن میں جگہ جگہ آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواد ہے. بار بار اس طرح کی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ بے شمار دیتا ہے, تو دینے کی باتیں بار بار آتی رہتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے تو دینے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے, جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند بھی فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب عمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مومن, اس مومن کو جو طاقتور ہوتا ہے زیادہ پسند کرتا ہے, اس مومن کے مقابلے میں کیونکہ اس کے مقابلے میں کمزور تھا. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے, المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف, کہ قوی مومن اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسندیدہ ہے, ضعیف مومن کے مقابلے میں اللہ تعالی قوت والا ہے, وہ قوت کو پسند بھی فرماتا ہے. تو ہمیں اس طرح سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی کے جو نام ہیں اس میں جو صفات آئی ہوئی ہیں ان صفات کو اللہ تبارک و تعالی پسند بھی فرماتا ہے. بعض ناموں کی جو بعض صفات ہیں وہ جب غلط معنی میں استعمال کی جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی ہیں, وہاں تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا پڑے گا. بقیہ جو عام طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو صفت جڑی ہوئی ہے وہ اچھی صفت ہوتی ہے ہمیشہ, اور اس نام کے ساتھ جو غلط قسم کی صفت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے, اس کا وہاں پہ تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا. یہ تیسری بات ہے جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے. چوتھا فائدہ جو ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان للہ 99 اسماً 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 100 میں ایک کم, جو آدمی اسے اچھی طرح سے یاد کر لیتا ہے اور اسے جان لیتا ہے, اسے سمجھ لیتا ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. ہمیں اس کا علم ہوتا ہے کہ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم ہوگا, اس کی جانکاری ہوگی, اس کا علم حاصل ہوگا اور ہماری زندگی اس کے مطابق بسر ہوتی رہے گی, تو اس سے ہمیں فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے, تو یہ بھی ذہن میں آپ کے رہے کہ من احصاها دخل الجنہ. احصا کا معنی جو صحیح معنی لوگوں نے بیان کیا ہے, ورنہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان ناموں کو یاد کر لینا, صرف ان ناموں کو یاد کر لینا, 99 ناموں کو یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو رٹ لیتے ہیں, اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں, وہ یاد کر لینا کافی نہیں ہے. اس کے بارے میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں تین چیزیں آتی ہیں احصاء میں. پہلی چیز تو وہی ہے کہ یاد کیا جائے, ان ناموں کو یاد کیا جائے, ناموں کے ساتھ جو صفات ہیں ان صفات کو ذہن میں رکھ کر کے ان ناموں کو یاد کیا جائے, یہ پہلی بات ہے. اس کے اندر یاد کرنے کی یہ ضروری ہے ہمارے لیے. دوسرا اس میں یہ پہلو ہے کہ اس کو سمجھا جائے, بغیر سمجھے یاد کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھا جائے, اس کو اس کا یہ فقہ الاسماء و صفات کہا جاتا ہے, یعنی اسماء اور صفات کو بھی جاننا, اس کو سمجھنا, یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم احکام کو جانیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا احکام نازل فرمائے ہیں, ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا نام ہیں, ان ناموں کے بارے میں ہم علم حاصل کریں, ان ناموں کو یاد کریں, اور ہر نام کے ساتھ جو صفت جڑی ہوئی ہے اس کا جو مفہوم ہے, اس کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے سمجھیں, یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات لوگوں نے یہ فرمائی, العمل بمقتضاها, کہ اس نام کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. یعنی یہ اسماء اور صفات ہمارے دنیاوی زندگی میں بھی آنا چاہیے, زندگی میں اس کا عمل جو ہے بالکل نظر آنا چاہیے. میں آپ کو مثالیں دے کر کے, جب وہ اسماء و صفات, اصل میں یہ بات جو شروع ہوئی ہے وہ ان ناموں کی اور ان صفات کی شرح کرنا ہی آپ کے سامنے مقصود ہے, لیکن میں یہ تمہید میں کچھ قواعد ہیں جو اہل علم نے بیان کیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اسماء اور صفات کے باب میں کچھ قواعد ہیں, ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلے میں وہ قواعد آپ کے سامنے واضح کر کے پھر آؤں گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, العمل بمقتضا ہو, کہ اس کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں اور ہمیں یہ علم ہے کہ ان اللہ هو الرزاق, کہ بے شک اللہ تعالی وہی کیا ہے, رزاق ہے, رزق دینے والا. وما من دابة في الارض الا والله رزقها, زمین میں کوئی بھی ایسا جاندار چوپایا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. ہم یہ بات جانتے ہیں, ہم یہ پڑھتے ہیں کہ رزاق یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, یہ اللہ کا نام ہے, اللہ کی صفت ہے. ہم نے اس کو یاد بھی کر لیا, رزاق رازق دونوں یاد کر لیا,
ہم نے سمجھ بھی لیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی رزق دینے والا ہے. اب اس کا تیسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اس کے مطابق عمل کرنا. زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے ہماری زندگی میں یہ چیز آنا چاہیے کہ ہم رازق صرف اللہ کو مانتے ہیں, ہم رزاق صرف اللہ کو مانتے ہیں. ہماری زندگی میں یہ چیز آنی چاہیے. بعض مرتبہ لوگ یہ سوچتے ہیں, اور یہ بات تو سب کے سامنے ہے, یہ بات کہ کوئی آدمی اگر جاتا ہے کہیں کسی قبر کے پاس کسی بھی جگہ پہ, اور وہاں جا کر کے ان سے مانگتا ہے کہ ہماری زیارت میں برکت ہو جائے اور ہمارا یہ ہو جائے ہمارا یہ ہو جائے, تو یہ شرک ہے, یہ غلط ہے, یہ سب جانتے ہیں اس بات کو. لیکن اور بھی ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جس کا ہم شعور نہیں کر پاتے ہیں, اور ہم کہیں نہ کہیں اس توحید میں ہمارے خلل واقع ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا اس میں اتنا نقصان ہونے والا ہے, اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, اور وہ غلط چیز ہے, پھر بھی ہم اس پر عمل کر لے جاتے ہیں. یہاں بھی وہ چیز آتی ہے, اگر ہم رزاق اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, رزق دینے کی ہم صفت کو جانتے ہیں اچھی طرح سے, اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں, تو ہم کہیں گے چاہے ہمارا یہ نقصان ہو جائے لیکن ہم یہ نہیں کریں گے. جہاں تک نقصان کی بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, وہ رازق ہے, وہ رزاق ہے, رزق وہ دینے والا ہے, یہ نہیں تو کسی اور ذریعے سے ہمیں دے دے گا. یہ اصل مین چیز ہوتی ہے, یہ اس کا عمل, اس کے عمل میں یہ چیز ظاہر ہونی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک آدمی کے پاس دکان ہے, دکان چلاتا ہے. اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے, اور جمعے کی اذان ہونے کے بعد کوئی چیز خریدنا اور بیچنا یہ جائز نہیں ہے. اس کو معلوم ہے یہ چیز کی خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. اب ایک کسٹمر آ گیا, کچھ زیادہ ہی سامان اس کو چاہیے, اب دل میں ایک لالچ سی آ جاتی ہے کہ اس کو دے دیا جائے, دے کر کے چلے جائیں گے, نماز کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ عام طریقے سے بھی انسان کرتا ہے, ایک مسلمان کر رہا ہے ابھی نہیں. یہاں اگر واقعی معنی میں وہ اللہ کو رزاق مانتا ہے تو یہ سمجھے گا کہ نہیں, اس وقت یہ چیز جائز نہیں ہے, ہم بند کر دیں گے, اور اس کو بولے گا آپ نماز کے بعد آئیے, ہم آپ کو نماز کے بعد دیں گے. ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس وہ لے کر کے چلا جائے, کوئی بات نہیں ہے, یہ چلا جائے گا, اللہ تعالیٰ سینکڑوں اور بھیج دے گا. یہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی جب یہ مان جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے اور وہی رزاق ہے, رزق دینے والا وہی ہے. جب اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو انسان پھر بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ایک ہندوستان کے بڑے مشہور, یعنی ہندوستان سے مراد امریکہ, یہ جو بر صغیر جو پرانا ہندوستان تھا, اس ہندوستان کے جس میں سب شامل تھے, یہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش, اس کے ایک بڑے عالم کی طرف سے ایک بات آئی ہے, کہا کہ دنیا میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں, جو دنیا میں گمراہیاں پائی جاتی ہیں, اس میں سے زیادہ کا تعلق انسان کے رزق سے ہوتا ہے, زیادہ کا تعلق اسی سے ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو, یعنی آدمی جھوٹ بولتا ہے, کچھ اور کرتا ہے, یا اپنے کام کو اپنے غلط حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر جو ہے کچھ کرتا ہے, جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے, اور کہیں جا کر کے کچھ مانگتا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے, تو یہ سب کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ جو رزاق ماننے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو, اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے انسان کے اندر, اور اسی سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آدمی دنیا میں کسی کی چاپلوسی کرتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے دم لاتے ہوئے جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے کہ اس کو یہ ہے کہ یہ آدمی ہے, اس کے پاس ہم کام کر رہے ہیں, اگر ہم نے کچھ تھوڑا بہت اپنی حقیقت دکھانی چاہی اور جو واقعی اس کا حق ہے اس کو بہت کچھ کہنا چاہا تو ہماری یہ نوکری ہاتھ سے جا سکتی ہے. اس طرح کی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں, تو آدمی ہمیشہ ذہن میں کیا بیٹھا لیتا ہے؟ سامنے والے کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتا رہتا ہے. یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو آدمی رزاق نہیں مانتا, یا مانتا ضرور ہے زبان کے ذریعے سے, دل کے اور جو ہے اس کے اس لفظ کے ذریعے سے, لیکن اس کا جو تقاضا ہے اس تقاضے میں کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی آ جاتی ہے, اس کو وہ صحیح طریقے سے پورا نہیں کر پاتا ہے. ایک بڑے عالم مصر کے ایک بڑے عالم نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی, بہت پہلے کی بات ان کی لوگوں نے نقل کی کتابوں میں, کہا کہ اگر دنیا میں سارے عالموں کے پیٹ بھر دیے جائیں تو دنیا سے ساری بدعتیں اور سارے خرافات ختم ہو جائیں گے. یعنی بہت زیادہ یہ جو بدعتیں آئی ہیں, جو خرافات آئے ہیں دنیا میں, یہ سب کس کی وجہ سے آئے ہیں؟ اسی راستے سے آئے ہوئے ہیں. لوگ اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس طرح سے جگہ جگہ لگا کر کے دکانیں بیٹھ گئے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اور میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، اور بہت ساری غلط چیزیں جو اس کے ذریعے سے دنیا میں آ گئی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی تعلق کس کا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو رزاق جو ماننا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کو طلب کرنا چاہیے، اور کسی غلط حرکت کے ذریعے سے ہم رزق اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، روزی روٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ غلط ہے، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رزاق نہیں مانتے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں صرف یہ مثال دیا تھا آپ کو، جب اسماء و صفات میں آئیں گے تو انشاءاللہ رزاق کے اس پہلو پر اور زیادہ آپ کے سامنے جو ہے روشنی ڈالیں گے جب اس کے شرح کریں گے۔ تو ہم نے آپ سے کہا تین چیزیں اس میں مطلوب ہیں، کس میں؟ جس حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور جس نے اسے یاد کیا، من احصاها، جس نے اسے یاد کیا، اس میں تین چیزیں شامل ہیں، اس کو یاد رکھنا جسے حفظ کرنا کہتے ہیں، اور دوسرے اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا، اس کے اندر کیا کیا میننگ پائی جا رہی ہے وہ سمجھنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، عمل میں وہ چیز اس کا جو تقاضا ہے، عمل میں وہ چیز آنی چاہیے، وہ ظاہر ہونا چاہیے، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو جانیں گے، یاد کریں گے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داخل الجنہ، اس کو جاننے کا یہ چوتھا فائدہ ہوتا ہے کہ جنت میں داخلے کا یہ ایک اہم سبب ہے۔ یہ اس کے قواعد میں سے کہ اسماء و صفات کے جاننے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اس کی دلالت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، اور جو صفات ہیں اس کی چار قسمیں ہیں، اس کی چار قسمیں ہیں دلالت کے لحاظ سے، جو بھی نام ہیں، جو بھی صفات ہیں، میں وہ چاروں قسمیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک ترتیب کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ جو ہے قسمیں بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ پہلی قسم کہی جاتی ہے کہ ایسے نام جو ذاتی صفت پر دلالت کرتے ہیں، ذاتی صفت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے حی، حی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیا ہے؟ ایک نام ہے، هو الحی القیوم، حی، حی کے معنی ہوتے ہیں زندہ رہنا، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو حی کی یہ کا یہ نام حیات کی صفت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ حیات یعنی زندگی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ذاتی نام، اللہ تعالیٰ کے یہ ذاتی ناموں میں سے، ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا، علیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو علم صفت اس کے ساتھ آتی ہے، علم یہ صفت کسی ذات کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے یہ ذاتی جو ہے نام ہے۔ ایسے ہی سمیع ہے، قوی ہے، قوت والا، طاقت والا، تو جتنی بھی یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، قدیر ہے، قدرت کی صفت ساتھ میں ہے، یہ سب کی سب ذاتی صفات کہلاتی ہیں، یہ ذاتی صفات کہلاتی ہیں، اور جتنی بھی ذاتی صفات ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کبھی دوسرے پر ظاہر بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے حیات ہے، حی ہے وہ، تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ چیز ہے، اس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے صفات، اسماء اور صفات کی، وہ کیا ہے؟ اس کو جو ہے فعلی صفات کہا جاتا ہے، کہتے ہیں صفات فعلیت عربی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے، جب اللہ تعالی چاہے گا تو وہ چیز ہوگی، جب نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی، یہ مطلب فعل کا ہوتا ہے، صفت فعل کا ہوتا ہے، جب اللہ تعالی وہ چیز چاہے گا تو وہ چیز ہوگی، جب نہیں چاہے گا تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو فعلی صفات کہا جاتا ہے، اور نام کے ساتھ وہ جو صفت ہوتی ہے تو اس نام کا بھی ویسے، جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا رزاق، خالق، خالق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پیدا کرنے والا، خالق، خلاق اسی سے جو موالی کا صیغہ ہوتا ہے، رازق رزق دینے والا، رزاق بہت رزق دینے والا، تو خالق یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، خلق پیدا کرنا صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تبھی پیدا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے تو دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی صفت ہے۔
تو ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کے ارادے سے جڑی ہوئی ہو تو سمجھ جائیے اسے کیا کہا جاتا ہے, صفت فعل. حیات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہے, علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی یہ صفت ہے, سمع سننے والا اس کی ذات سے جڑی ہوئی یہ صفت ہے. تو یہ صفت ذاتی کہلاتی ہے اور اس کو صفت فعلی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تواب, یعنی توبہ کو قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب توبہ قبول کرتا ہے, جس بندے کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا نہ چاہے نہیں کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت فعل. تیسری قسم ہوتی ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جو صرف تنزیہ اور تقدیس کو بتاتے ہیں. تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے, سالم ہے, کسی بھی طرح کا کوئی عیب اس کی ذات یا اس کی صفت کے ساتھ نہیں ہے. تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کو بتاتے ہیں, اس کے اندر اور کوئی صفت نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں السلام, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیا ہے السلام. سلام کا مطلب ہوتا ہے وہ ہر طرح کے عیب سے سالم ہے, ہر طرح کی کمی سے پاک ہے, اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے, یہ سلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طرح کے بھی نام ہیں جس کے اندر صرف یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے ہر طرح کے نقص سے کیا ہے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے قدوس ہے, قدوس کا معنی بھی یہی ہے, یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سبوح ہے, سو سبوح کا مطلب ہوتا ہے اسی سے تسبیح ہے, تسبیح کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں سبح للہ, پاک ہی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی کمی سے ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. تو ان سب کے اندر یہی معنی پایا جاتا ہے, ایسے بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کے. چوتھی قسم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ہے جو ایک ہی نام کئی صفتوں کو بتاتے ہیں, ایک ہی نام میں بہت ساری صفتیں جڑی ہوئی ہیں, صفات کا ایک مجموعہ ہے یہ نام. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کہتے ہیں حمید, الحمید, یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. الحمید کے معنی کیا ہوتے ہیں, جس کی بہت تعریف کی ہے. تو ہر وہ ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی بہت تعریف کی گئی ہے, تو بہت تعریف جو کی جاتی ہے اس لیے کہ بڑی خوبیاں ہوتی ہیں, تو بہت ساری صفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے حمید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجید ہے, المجید یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام, اس کے معنی بزرگ کے ہوتے ہیں, بڑے ہونے کے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری صفات کا مجموعہ ہوتا ہے, یہ کوئی خاص ایک صفت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی چار قسمیں ہیں, ان چاروں قسموں کو آپ ذہن میں رکھیے. پہلی قسم کیا ہے, ایسے نام جو صفت ذات پر دلالت کرتے ہیں, یعنی اس کا تعلق مشیت سے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا تو وہ چیز ہوگی, ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ ہمیشہ ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرے نام کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اس کو صفات فعل کہتے ہیں, یعنی فعل کی صفات ہیں یہ. اور تیسرے ایسے نام جو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کی کمی سے پاک ہے, اس کی ذات کے ساتھ نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی کمی ہے. اور چوتھی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے نام جو بہت ساری صفات کو بتاتے ہیں ایک ہی وقت میں, کسی ایک خاص صفت کو نہیں, جیسے الحمید ہے, المجید ہے, یہ ایسے نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری چیزوں کے لحاظ سے جو تعریف کی جاتی ہے, اس کی ساری خوبیوں کے لحاظ سے جو تعریف کی جاتی ہے, ان سب کو یہ نام شامل ہوتے ہیں. یہ بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے قسموں کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے یہ بھی ایک قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام ہیں وہ اکیلے استعمال ہوتے ہیں, اور بعض نام ایسے ہیں جو دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے آئے ہوئے ہیں. تو جو اکیلے آتے ہیں وہ اپنی جگہ پر اکیلے, اس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے, اور جو قرآن میں جڑ کر کے یعنی مل کر کے آئے ہوئے ہیں دوسرے کے ساتھ, تو ان کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے ہی دیکھنا چاہیے, اس کا اپنی جگہ پر ایک الگ معنی ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے. تو وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, نام الگ الگ بھی, اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کون سے نام کس کے ساتھ
جڑ کر کے زیادہ آتے ہیں, قرآن میں اس طرح سے آتے رہتے ہیں. اس کی مثالیں دے کر کے میں آپ کو جو ہے قرآن میں کہاں کہاں کون سے نام جو جڑ کر کے آئے ہیں وہ میں مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں, دیکھیں دونوں میں کیا مطابقت ہوتی ہے اور معنی کیا آتا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ یہ دو صفتیں بہت آتی ہیں, دو نام, العزیز الحکیم, العزیز الحکیم, العزیز ایک نام ہے اور الحکیم ایک نام ہے, دونوں ساتھ ساتھ بہت آتے ہیں. العزیز الحکیم, العزیز الحکیم, العزیز کا معنی ہوتا ہے یہ عزت صفت, اس کے اندر غلبے کے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ غالب ہے, سب پر غالب ہے, یہ عزیز کے اندر یہ معنی ہوتا ہے. اور الحکیم کے معنی ہوتے ہیں حکمت والا. تو کبھی ایسا نہ ہو جائے, دونوں ایک ساتھ آتے ہیں, کبھی ایسا نہ ہو کہ جب کوئی بندہ یہ کلام پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھے العزیز, تو اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ العزیز جو بھی غالب قسم کا ہوتا ہے وہ عام طریقے سے غالب ہونے کے بعد کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے, کبھی وہ ظلم بھی کر جاتا ہے, بہت ساری چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں. جب بھی لوگ غالب ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں ذہن میں نہ آئیں تو ساتھ میں العزیز کے کیا رہتا ہے؟ الحکیم رہتا ہے. اس کا یہ غلبہ بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے, حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. ایسی یہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک ساتھ جو ہے کئی کئی نام جو ہے, السمیع البصیر. قرآن میں آپ بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ السمیع البصیر, سننے والا دیکھنے والا ہے, دونوں ساتھ ساتھ آتا رہتا ہے. السمیع البصیر وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. سننے والا ہے, ہر چیز کو سنتا ہے, دیکھنے والا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے. اس سے پہلے درس میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی تھی آپ کے سامنے, اس لیے آج اس کی وضاحت نہیں کرتا ہوں, اور پھر جب الگ الگ ناموں کا بیان کریں گے تو اس کی مزید وضاحت کریں گے. اسی طریقے سے جو نام ساتھ میں آئے ہوئے ہیں وہ ہے الغنی الحمید, الغنی الحمید, الغنی اور الحمید ایک ساتھ آتا ہے. الغنی کا معنی ہے بے نیاز, جو ہے وہ رچ جو ہے جو کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے یہاں پر, کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ بے نیاز. بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو بندوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یعنی وہ مال کے لحاظ سے جو دنیا میں وہ جو رچ اس کو لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے. تو یہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مالدار نہیں کہتے, بلکہ کیا کہتے ہیں؟ بے نیاز. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ کیا لگایا گیا؟ الحمید ہے. تو حمید کے ساتھ اصل میں یہ جوڑا گیا ہے. حمید کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہے. تو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں, وہ حمید ہے. تو کہیں اس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کا محتاج بھی ہے, نہیں. دونوں سے مل کر کے آنے سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حمید ہے, اور حمید ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ غنی بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں, تعریف کرنا یہ ضروری ہے, لیکن اس تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی تعریف کا محتاج نہیں ہے. انسان کی تعریف کبھی کی جاتی ہے تو انسان اس تعریف کا محتاج بھی ہوتا ہے. کسی بھی آدمی کے بارے میں, جیسے آپ کو گڈ ویل وغیرہ جو آپ لفظ استعمال کرتے تھے انگلش میں, کوئی کمپنی ہے اس کا اچھا نام ہو جائے تو اس سے اسے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ حاصل ہوتا ہے. کوئی ایک عالم ہے اس کا اچھے اس کی شہرت ہو جائے لوگوں میں تو اس کا اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو اس کے لحاظ سے احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اسی کے لحاظ سے اسے اونچا مقام ملتا ہے, اسے اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو ہمیشہ حمید جب تعریف کی جاتی ہے کسی کی تو ساتھ میں وہ آدمی اس تعریف کا محتاج بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی حمید ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ غنی ہے, یعنی بندوں کی تعریف سے بالکل کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اس کو بندوں کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حمید ہے, ہے چاہے بندے اس کی تعریف کریں چاہے نہ کریں, اللہ تعالی بندوں کی تعریف کا کوئی محتاج نہیں ہے. اس کو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس حدیث سے میں اس بات کو آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام لوگ, جو دنیا میں سب سے نیک آدمی ہے, سب سے نیک آدمی, اسی طرح کا تقوی سب کے دل میں آ جائے اور سبھی اتنے نیک بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں اس کی شان میں اس سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی کے مقابلے میں اگر دنیا کے تمام لوگ جو دنیا میں سب سے برا آدمی ہے, سب سے فاسق فاجر آدمی, اس کی طرح کے فاسق فاجر سب بن جائیں تو اس کی وجہ سے اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں, اس میں کوئی نقص پیدا ہونے والا نہیں ہے. یعنی بندوں کے تعریف کرنے سے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس میں فائدہ نقصان کس کا ہے؟ بندوں کا ہے, اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. بندے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اس کا فائدہ بھی کس کو حاصل ہوگا؟ بندوں کو حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جو ہے الغنی الکریم آیا ہوا ہے. الغنی الکریم یعنی دونوں ساتھ میں آتا ہے. کریم آپ جانتے ہیں اس کے اندر کرم کی صفت ہوتی ہے, اور غنی میں جو ابھی لفظ آیا تھا غنا کی صفت ہوتی ہے. یہ دونوں جب ساتھ میں آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر کرم کرتا ہے, بندے پر احسان کرتا ہے, تو اس کرم اور احسان کی وجہ سے وہ بندوں سے کسی بھی طرح کا کوئی اس کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے. بندوں کی ہر چیز سے وہ کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اس کو بھی دیتا ہے جو ناشکرے ہوتے ہیں دیتا ہے, اگرچہ کہ دینے میں فرق ہے. اس کا دینا آزمائش کے لیے صرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور دے کر کے آزماتا ہے, دیکھیں کتنا یہ آدمی جو ہے اور میری جو ہے نافرمانی کرتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بھی دیتا ہے, اس کا کرم ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اس کی رحمت ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے بندوں کی تعریف سے, بندوں کی حمد سے. جب اللہ تعالیٰ بندوں پر کرم کرتا ہے اس سے وہ بے نیاز ہے, لیکن جب بندے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ ان بندوں کو ہی حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جو ایک ساتھ قرآن میں آئے ہوئے ہیں, دیکھیے میں آپ کو جو ہے کچھ آیتیں جو ہے پڑھ کر کے سناتا ہوں. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. دوسری جگہ پر ہے والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تو یہ العزیز اور العلیم قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے, اور جہاں پہ آیا ہوا ہے زیادہ تر یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اس کائنات کے بارے میں بیان کیا گیا, یعنی سورج, زمین, آسمان, کائنات کے بارے میں بیان کیا گیا, اور اس کی ترتیب کی ہر کوئی اپنے لحاظ سے کیا کرتے ہیں؟ حرکت کرتے رہتے ہیں. ہر کوئی اپنے لحاظ سے حرکت کرتا رہتا ہے, تو اس کے لحاظ سے جہاں کہیں بھی آیا کیا بیان کیا گیا ہے؟ عزیز اور حتی علیم کا لفظ آیا ہوا ہے ایک ساتھ جو ہے. العزیز یہاں پہ حکیم نے بلکہ کیا آیا ہوا ہے؟ العلیم آیا ہوا ہے, جبکہ دوسری جگہ پر عزیز کے ساتھ حکیم آتا رہتا ہے. تو اس موقع پر جو یہ دو صفتیں استعمال کی گئی ہیں وہ اس لحاظ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ ترتیب ہے اس کائنات میں, جہاں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی سب اللہ تعالیٰ کی ماتحت ہیں, وہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں علم کے ذریعے سے کی ہے, اور اتنا دقیق علم ہے کہ اگر سیکنڈوں کا فرق ہو جائے تو پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی. تو جہاں کہیں بھی آتا ہے تو ساتھ میں العزیز کے ساتھ علیم آتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. جہاں کہیں بھی توبے کا بیان آتا ہے وہاں تواب اور رحیم ساتھ میں آیا ہوا ہے. تواب اور رحیم ساتھ میں ملا کر کے آیا ہوا ہے. اس کے بارے میں لوگوں نے حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ دیکھیے تواب کا معنی ہوتا ہے بندے کی توبہ قبول کرنے والا. کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اس میں کسی طرح کا کوئی دباؤ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے. آپ دنیا میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, اسی کے لحاظ سے یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ, اور اسی سے بندوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کبھی جاتا ہے کسی سے معافی مانگتا ہے تو معاف کرتا نہیں ہے, معاف کرتا نہیں ہے, لیکن جب اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو نہیں معاف کرتے, ان کو معاف کر دو تو اس کے بعد کیا کرتا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو توبہ قبول کرنا ہے, یہ توبہ قبول کرنا کسی دباؤ کسی اور وجہ سے نہیں, بلکہ صرف کس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, رحیم ہے. اس رحمت کی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے. اس رحمت کی صفت کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, توبہ کو قبول کر لیتا ہے. صرف اس رحمت کی صفت سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے, کسی دباؤ کسی اور چیزوں کی وجہ سے یہاں پر معاملہ نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ دنیا میں لوگوں کے لیے دیکھتے رہتے ہیں, کہیں اس طرح کی غلط فہمیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہ ہو جائیں, تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں جوڑ کر کے بیان کی ہیں. یہ جو قرآن میں آپ پڑھتے ہوئے دو صفتیں ایک ساتھ جو آتی ہیں اس پر غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ جو ایک ساتھ نام آتے ہیں, ساتھ میں آنے کی بھی بڑی حکمت ہوتی ہے, اس کی بھی اندر بھی بڑے معانی ہوتے ہیں, اس کو بھی ہمیں دھیان میں رکھ لینا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ ساتھ میں آنے سے ایک تیسرا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے, اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تیسری صفت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ساتھ میں جوڑنے کی وجہ سے, اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں جو قواعد ہیں ان میں سے میں کچھ جو ہے اور بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں. آج میرا خیال یہی تھا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کے جو قواعد ہیں وہ سارے جو ہے نام آپ کے سامنے آج قواعد جو ہے پیش کر دی جائیں, اس کے بعد آئندہ ہفتے سے آپ کے سامنے ان ناموں کی شرح اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی. ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیے, کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی قواعد میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ نام دو طرح کی صفتوں پر دلالت کرتے ہیں. وہ پہلے میں نے صفت ذاتی اور صفت فعل جو بیان کیا تھا, یہ اس کے علاوہ دوسری قسم کی تقسیم ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں کچھ جو متعدی صفت پر دلالت کرتے ہیں, متعدی صفت پر دلالت کرتے ہیں. جو عربی زبان تھوڑی سی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں فعل متعدی اور فعل لازم. تو یہاں پر لازم اور متعدی کی صفت جو ہے بیان کی جاتی ہے, قسمیں بیان کی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو متعدی صفت کے ساتھ آتے ہیں, یعنی اس کا اثر دوسرے پر ظاہر ہوتا ہے, جیسے ہم نے یہ بات کہی آپ کے سامنے عربی زبان سے, میں اس کو سمجھا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو, کہ وضع الکتاب علی التاویرہ او علی المنظفہ, کہ رکھا کتاب کو میز پر. تو رکھنے کا عمل کس پر ظاہر ہوا ہے, کتاب پر, کی کتاب جو ہے رکھی ہے. تو کوئی بھی عمل کوئی بھی فعل جب دوسرے پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے, متعدی کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات جو اثر کے لحاظ سے دوسرے پر ظاہر ہوتی ہیں ان کو صفت متعدی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہے, اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سمیع, یعنی سننے والا, یہ اللہ تعالیٰ کی نام ہو گیا. اس میں صفت کیا ہے, سننے کی صفت ہے, اور یہ ایسی صفت ہے جس کا اثر دوسرے پر ظاہر ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے سرگوشی میں بھی بالکل کان لگا کر کے کان کے سامنے کوئی بات کہتا ہے تو اسے بھی کیا کرتا ہے, سنتا ہے. تو سننے کا یہ صفت دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہ, اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس بات کو, اس عورت کی بات کو جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے سن لیا, اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے یہاں پر. تو وہ تمام صفات جس کا اثر دوسرے پر ظاہر ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, صفت متعدی کہا جاتا ہے. اور جب کوئی صفت صفت متعدی ہوتی ہے تو اس میں تین چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں. ایمان میں کتنی چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں, تین چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں. پہلی چیز آپ اسے ثابت مانیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے, جیسے سمیع ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, سمیع ہے. آپ اس یہ ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نام کو مانیں. دوسری بات کیا ضروری ہوتی ہے, جو صفت اس کے اندر نام میں پائی جاتی ہے اس صفت کو ثابت ماننا. جیسے سمیع کے ساتھ صفت سننے کی ہے تو ہم سننے کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے مانیں گے. اور تیسری چیز ضروری ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اثر کو بھی, اس کے تقاضے پر بھی آپ ایمان رکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو ہر بات ہر چیز، ہر حرکت اور ہر جو ہے آواز جو دنیا کے اندر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کی سب سنتا ہے، اس کو بھی، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ہر وہ نام جو صفت متعدی کے ساتھ ہے اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ تین چیزیں آتی ہیں، ایک تو وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ماننا، دوسرے جو صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ماننا، اور تیسرے اس صفت کا جو اثر ہے اس اثر پر بھی ایمان رکھنا۔ تینوں کو پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام جو لازم صفت کو بتاتے ہیں، اس کو صفت لازمہ کہتے ہیں۔ صفت لازمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا اثر ظاہر دوسروں پہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی کیا ہو جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بھی بہت سارے نام ہیں، اس میں سے بھی ایک نام میں نے بتایا تھا آپ کو، الحی۔ الحی اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو حی، زندہ ہونا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر دوسری جگہوں پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہونے کے لحاظ سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ سوچئے کہ اللہ تبارک کو ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے حی ہے، لیکن چونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے تو ہم چاہے جو بھی کریں، نہیں، ویسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ حی یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ کرشن کے لحاظ سے اگر کہا جاتا ہے اسے، تو اس کا اثر دوسری جگہ پہ ظاہر ہونے کا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی ہے، زندہ ہے، تو بہرحال اپنے آپ میں وہ چیز ایک اثر رکھتی ہے۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے نام ہیں جیسے العلی۔ العلی، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر ہونا، اونچا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، نام ہے العلی، لیکن یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے العظیم، عظمت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں سے جو لازم صفات کہلاتی ہیں۔ اس میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس نام کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانیں، اور دوسرے اس نام کے ساتھ جو صفت ہے اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت مانیں، اور اس میں وہ اثر والی جو بات آتی ہے وہ معاملہ اس کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو دونوں جو ہے صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ایسے نام ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کا اثر یہاں پر جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سن لیتا ہے، کوئی بھی کام ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، کوئی بھی چیز ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں ایسی جو متعدی کہلاتی ہیں، اور جو لازم صفات ہیں اس میں دو چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے قواعد میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایسے نام اور صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص، یہ بھی قواعد میں سے، یعنی وہ نام کسی اور کا نہیں رکھا جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور وہ نام بندوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، ایسے بھی نام ہیں۔ تو ان ناموں کو بھی الگ الگ جب ہم اس کو کریں گے، الگ الگ ہر نام کے بارے میں بتائیں گے، تو یہ چیزوں کی وضاحت بھی کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، بندوں کی یہ صفت نہیں آئی ہوئی ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں، چاہے وہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، چاہے وہ بندوں کے بھی نام ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہوتا ہے بندے کے نام کے ساتھ وہ کوئی مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو خاص ہیں اس میں سے اللہ، یہ کبھی کسی مخلوق کو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رحمان، کبھی بھی کسی کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، عبد الرحمن ہو سکتا ہے، یہ عبد الرحمن ہونا چاہیے، لیکن رحیم نام کسی کا رکھا جا سکتا ہے، عزیز نام کسی کا رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان ناموں میں سے ہے جو بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ کے لیے، جیسے عزیز کا لفظ یوسف علیہ السلام کے قصے میں عزیز مصر کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے، امرأۃ العزیز آیا، اس میں کیا آیا ہے؟ امرأۃ العزیز آیا ہوا ہے۔ ایسے ہی جو اور بھی کچھ نام ہیں، جیسے آپ علیم کا لفظ، حلیم کا لفظ، علیم اور حلیم، حلیم یہ اسحاق اسماعیل علیہ السلام کی صفت بیان کی قرآن میں، اس میں کیا استعمال کیا ہے؟ حلیم کا لفظ استعمال کیا ہے، علیم کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اسحاق جو ہے علیہ السلام کی جو صفت بیان کی ہے قرآن میں اس میں علیم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جبار متکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں لیکن بندوں کے لیے بھی کیا استعمال کیا گیا ہے؟ جبار اور متکبر. قرآن کی ایک آیت ہے فَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، تو یہ بندوں کے لیے استعمال کیا ہے متکبر کا لفظ اور جبار کا لفظ، تو یہ بندوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. تو کچھ نام ہیں جو بندوں کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں، لیکن جو متکبر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے بندوں کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے. جبار جو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو بندوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں. اس سے پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ جبار کے اندر جو معنی بندوں کے اندر ہوتا ہے ظلم کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہ معنی نہیں ہوتا ہے، دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے. اور جو جتنے بھی نام بندوں کے بھی ہیں اللہ کے بھی ہیں، تو صفت کے لحاظ سے دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. نام اگرچہ کی وہی ہے لیکن چونکہ ذات الگ ہے، اسی لیے صفت میں فرق آتا ہے دونوں میں. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہوتی ہے وہ صفت بندوں کی نہیں ہو سکتی، دونوں میں مشابہت نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. کچھ نام اسی طریقے سے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بندوں کے یہ نام رکھے جائیں، جیسے ملک الملوک. کیا ہے؟ ملک الملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو فارسی میں شہنشاہ کہتے ہیں. حالانکہ شہنشاہ بہت سارے نام سنتے رہتے ہیں نا، اصل یہ وہی ہے، وہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ سورہ شہنشاہ. تو یہ چیز بھی بعض جگہوں پہ جو ہے استعمال کرتے ہیں لوگ، ملک الملوک. اسی طریقے سے قاضی القضات، قاضی القضات جی، یعنی فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا. اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے اس سلسلے میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اس میں اردو میں ابو الحکم، ابو الحکم یعنی حکم کا باپ، حکم جو فیصلہ کرنے والا، یہ کنیت کے ساتھ آتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاضی ابو شریح کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، ابو شریح ایک صحابی بھی ہے. تو ابو شریح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ قاضی تھے، بہت فیصلہ کرنے والے تھے، یہ ان کی کنیت تھی ابو الحکم. جب آئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پوچھے کہ یہ ابو الحکم جو ہے کنیت بتائے، تو پوچھے یہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، جب میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو لوگوں کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ سب لوگ اس کو مان جاتے ہیں. تو ان کے اچھے فیصلے کی وجہ سے وہ کیا مشہور ہو گئے؟ ابو الحکم کے نام سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، یہ بتاؤ تمہارے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ تو بتایا انہوں نے شورہ فلاں فلاں، جو ان کے بیٹوں کے نام بتایا، کئی بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹے کا نام جو ہے بڑے بیٹے کا نام شورہ تھا. تو آپ نے کہا تم آج سے ابو الحکم نہیں بلکہ ابو شورہ ہو. تو وہاں سے وہ ابو شورہ مشہور ہوئے. ابو شورہ سے پہلے وہ کیا تھے؟ ابو الحکم تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل دیا. ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے جو سگین کی حدیث ہے، ان اخنا اسم عند اللہ رجل تسمى ملك الاملاک، کہ سب سے زیادہ برا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام کیا رکھا جائے؟ ملک الاملاک رکھا جائے. اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے، یہ جو ہے نام نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کے نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ کچھ نام ہیں جو بندوں کے نہیں رکھنے چاہیے، اس کے تعلق سے بات ہو گئی. اسماء اور صفات کے تعلق سے کچھ گمراہیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ان گمراہیوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ درسوں میں، میرا ارادہ تھا کہ آج ہی آپ کے سامنے یہ بھی جو ہے آ جائیں گی، لیکن وہ ابھی وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے دوسری جگہ اس کے بعد جانا رہتا ہے، اس لیے میں آج کی بات جو ہے اسی پر ختم کرتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ایک تھوڑی سی بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اسماء و صفات میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ, اور پھر انشاءاللہ ان ناموں کی وضاحت آپ کے سامنے جو ہے کی جائے گی, اور تزکیے میں ان کا کتنا اثر ہوتا ہے اس کو خاص طریقے سے اس پر زور دیا جائے گا. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر میں.
بندوں کے لیے رازق
نہیں کہہ سکتے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. رازق کا بھی لفظ اللہ کے ساتھ ساتھ رزاق اور رازق خاص ہے, بندوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں نہیں رکھنا چاہیے ایسا نام. جی رحیم رکھ سکتے ہیں, صرف رحیم رکھ سکتے ہیں, صرف رحیم نام ہو سکتا ہے. رعوف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جو نام بیان کیے گئے قرآن میں اس میں صحیح ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا. رعوف کا لفظ بھی استعمال کیا گیا اور رحیم کا. فبرحمت من اللہ لنت لہم, جو ہے کیا ہے اس میں انت رعوف رحیم, کچھ اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا گیا ہے. تو وہ استعمال کا رافت کے معنی بھی اسے ہوتے ہیں, رحم کرنے کے ہی ہوتے ہیں, شفقت کرنے کے ہوتے ہیں, اور رحم کے معنی بھی رحمت, لیکن رحمان یہ رحمت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کو بندوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. رحیم میں جو رحمت ہوتی ہے بندے بھی کیا ہوتے ہیں, رحیم ہوتے ہیں. آپ جو اس طرح سے کہتے ہیں آپ بڑے رحیم ہیں, انت رحیم ہوں, آپ بڑے رحیم ہیں, کسی بندے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, جائز ہے. رحمان اور رحیم میں فرق کرتے ہیں, کوئی ایک جو ہے اس میں سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو عام ہے اور دوسرا کیا ہے خاص ہے, اور اس کے بارے میں پھر یہ تھا کہ عام کون سا ہے خاص کون سا ہے. رحیم یہ جو ہے عام ہے, یعنی ہر رحمت چاہے مومن کے ساتھ ہو چاہے کفار و مشرکین کے ساتھ ہو, اور رحمان و رحمت جو خاص ہوتی ہے مومن کے ساتھ, یہ یا دنیا کی رحمت آخرت کی رحمت, اس کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے. وہ دونوں فرق انشاءاللہ جب اس نام کی جب شرح کریں گے, کیونکہ آخر میں یہی کرنا ہے, ہر نام کی کیا کرنا ہے شرح کرنا ہے, تو اس میں وہ دونوں میں کیا کیا فرق ہے, لوگ کیا کیا بیان کیے ہیں, لوگوں کے اقوال پیش کریں گے اس میں انشاءاللہ. جی ابو الحکم کنیت تھی, جی کنیت تھی, اس کی ایک کنیت وہ بھی تھی, ابو جہل بھی تھی اور ابو الحکم بھی تھی. سارے ناموں کے ساتھ عبد لگائیں گے, سارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ عبد لگائیں گے. لیکن فرق کیا ہو گیا جاتا ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کو عبد لگائے بغیر کسی بندے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جب بھی کریں گے تو جو ہے عبد کے ساتھ ہی استعمال کریں گے, اور جو نام اللہ تعالیٰ کے خاص نہیں ہیں اس کو کسی انسان کا نام بغیر عبد لگائے بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے کسی کا نام صرف عزیز رکھ دیا, عزیز احمد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. عبد العزیز رکھیں وہ زیادہ اچھا ہے, لیکن صرف عزیز رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس کا نام عبد العزیز ہے آپ اس کو عزیز نہیں پکاریں گے, عبد العزیز ہی پکاریں گے. یہ بہت بڑی غلطی ہے لوگوں کی, جو بہت سارے ناموں کے ساتھ عبد کے ساتھ نام ہوتا ہے لیکن پکارنے میں عبد کے ساتھ نہیں پکارتے. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے, اکثر جو رحمان رحمان بولتے رہتے ہیں, میرا نام رحمان ہے, وہ عبد الرحمان رہتا ہے نا, عبد چھوڑ دیتے ہیں. عبد الجبار جب آپ نام رکھے ہیں کسی کا تو عبد الجبار, تو عبد الجبار ہی کہیں گے, وہ جبار نہیں پکاریں گے اس کو. ہاں نگیٹو میننگ میں کسی کو جبار بولیں گے آپ تو غصہ ہو جائے گا. ہاں ویسا نہیں کرنا چاہیے, صرف جو جبار, وہ کہیں وہ مناسبت کے لحاظ سے علی فلام بھی آ جاتا ہے, وہ الگ چیز ہے. قرآن میں علی فلام کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے, امراۃ العزیز جیسے کہا ہے تو العزیز کہا ہے, وہ تو مناسبت سے آتا ہے کہتے ہیں, وہ اضافت کیا اس میں فرق پڑتا ہے, مناسبت کے لحاظ سے علی فلام بھی آ سکتا ہے اس میں وہ کوئی. ہاں جی ہاں یہ دوسروں کا نہیں رکھیں گے, اس میں سے جو لازم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ذاتی صفات ہیں اس میں سے متعدی بھی ہیں. جی ہاں متعدی بھی ہیں, اور کچھ لازم صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے ظاہر ہونے کا نہیں رہتا. ہاں جی ہاں, یہ اصل کیا ہوا, میں آپ کو اس میں احمد اور محمد ناموں کے ساتھ جو رکھتے ہیں, احمد اور محمد نام رکھنا اچھا ہے, لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے ہندوستان میں اور خاص طریقے سے یہ بہار میں بہت زیادہ ہے, ہر نام کے ساتھ شروع میں رہے گا تو محمد, آخر میں رہے گا تو احمد ضرور رہے گا, ہر نام کے ساتھ, چاہے وہ یہ ہو یا نہ ہو لیکن ہر نام کے ساتھ رہتا ہے. عبداللہ نام میں تو کیا رہے گا, محمد عبداللہ. یعنی محمد یہ کیا ہے, اس میں برکت کے لیے جوڑ دیتے ہیں. تو وہ ایک حدیث ہے, وہ حدیث اصل ضعیف ہے اور اسی وجہ سے نام کے ساتھ محمد یا احمد لگا دیتے ہیں. اصل وہ چیز وہیں سے آئی ہے, سمجھ گئے نا, وہ برکت وہ برکت کے لیے جوڑ کے رکھتے ہیں, اصل نام نہیں رہتا ہے وہ, اسی لیے پکارنے میں افسر ہی پکارتے ہیں, محمد افسر نہیں پکارتے ہیں, کیا پکارتے ہیں افسر, کیونکہ افسر ہی نام رکھتے ہیں, یہ محمد برکت کے لیے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جب عربوں کے یہاں جائیں گے تو کیا ہوتا ہے, اسے معلوم ہے, آپ محمد افسر نام لکھیں گے تو آپ کو جب بھی پکاریں گے تو محمد پکاریں گے, کیونکہ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد آپ کا نام ہے, افسر آپ کے والد کا نام ہے.